বাড়ির দিকে দরুদ ভেজে গেল মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ একবার ফের দরুদ ভেজে গেল মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بجي محمد وآل محمد پروردگار نے قرآن کریم میں اپنی بھیجی ہوئی ہدایت کو صراط مستقیم تعبیر فرمایا ہے اور روایات کے اندر مسلسل کی لفظ یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے صراط مستقیم اگر عربی زبان کے حساب سے دیکھا جائے تو صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ اور عرفی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ بہت ضروری نہیں ہے کہ وہ راستہ ہو جو بالکل اسٹریٹ ہو بالکل سیدھا ہو بلکہ سیدھے راستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ جو گرچے الٹے اور سیدھے ہاتھ کے اوپر مڑے لیکن اس کا ہدف ایک ہی ہدف اس منزل تک کم از کم وقت میں کم از کم محنت کے ساتھ پہنچا دے اس راستے کو ہم کہیں گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے لہٰذا اگر آپ یہاں سے تشریف فرما ہو اور مثال کے طور پر شہر کے مرکز کی طرف جانے کی کوشش کریں تو سیدھا راستہ وہ نہیں ہوگا جو بالکل سیدھا ہوگا بلکہ ممکن ہے کہ تھوڑا بہت گھومیں لیکن ہدف ایک ہونا چاہیے محور ایک ہونا چاہیے آپ سیدھے ہاتھ پہ مڑیں یا الٹے ہاتھ پہ مڑیں آپ کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے اس سے آپ کو منحرف نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ کی زندگی بھی ایسے ہی ہے ہم لوگ کی زندگی میں صبح ہے شام ہے سختی ہے تلخی ہے خوشیاں ہیں غم ہیں اگر ہم ان تمام کے پیچھے ایک ہدف بنا سکے پھر ہم صراط مستقیم پر اور اگر ہماری زندگی کے ہدف تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو جتنا جس وقت ہدف تبدیل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہی وہ صراط مستقیم سے ہمارا انحراف ہے مثال کے طور پر آپ تشریف لائے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے اس وقت آپ کا یہاں پہ آنے کا ہدف کیا ہوا مثلا آپ نے کہا کہ میں مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی خاطر چلیے یہ صراط مستقیم پر آپ نے ایک سفر طے کیا اب جو آپ مسجد سے باہر نکلے اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اب آپ نے کہا میرا دل یہ چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ صراط مستقیم سے دور ہٹے آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کے اندر ایک راستہ طے کرنا ہے اور وہ راستہ یہ کہ جو خدا چاہ رہا ہے اس کو انجام دینا ہے یہ صراط مستقیم ہے اور باقی جو کچھ بیچ میں آ رہا ہے یہ صراط مستقیم سے انحراف ہے بس اگر عقل مند آدمی کوئی ہو جس کو توفیق دی ہو خدا تعالیٰ نے خاص توفیق تو وہ اپنی پوری زندگی کے اندر ایک ہدف کو لے کر چلے گا اور وہ ہدف اس کا چاہے وہ سوئے جاگے اٹھے بیٹھے کھائے پیئے یا روزہ رکھے سب کے پیچھے ایک ہدف ہوگا اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ مجھے وہ کرنا ہے جو خدا نے مجھ سے چاہا ہے یہ کامیاب انسان ہے یہ وہ انسان ہے جس کی قوت عقلہ مضبوط ہے اس کی عقل مضبوط ہے اس کی عقل نے گرفت کی ہوئی ہے اس کی تمام قدرتوں کے اوپر طاقتوں کے اوپر قوہ شہویہ اس کی عقل کے سامنے مجال نہیں ہے کہ سر اٹھائے. اس نے اپنی عقل کے ذریعے سے اپنی قوہ شہویہ کو کنٹرول کر لیا, قوہ غضبیہ کو کنٹرول کر لیا. غصے میں بھی آتا ہے تو اس وقت آتا ہے جب خدا چاہتا ہے کہ یہ غیظ و غضب دکھائے, ورنہ غیظ و غضب نہیں دکھاتا. اگر کچھ سوچتا ہے کہ مثلا منصوبہ بندی کروں, اس منصوبہ بندی میں بھی خدا کو پہلے سوچتا ہے. اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ بہت ساری چیزیں جن کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں وہ سب جائز نہیں ہیں, وہ سب حرام ہیں. بہت ساری چیزیں جن کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ہمارے آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے, براہراست تعلق ہے, اور ہم اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے. بس کامیابی اور ناکامی کیسے طے کریں گے؟ سفر فرمائیے, آج کا دن میں نے اور آپ نے گزار لیا, کیسے یہ طے کریں آج کا دن کامیاب تھا یا ناکام تھا؟ یہ بھی خدا کی توفیق چاہیے کہ کوئی اپنا اس طرح حساب لیتا رہے کہ آج کا دن کامیاب تھا یا ناکام تھا. کیونکہ ہمیں معلوم ہے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا اس سلسلے میں, فرمایا لیس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم, ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. اب دیکھیے, اگر یہ جو کانسیپٹ ہے چار طاقتوں والا, چار قوتوں والا, اس تصور کے اوپر آپ محنت کریں تو آپ کو اہل بیت کی تعلیمات میں ایک ایک جملہ بہت واضح سمجھ میں آ جائے گا. مثلا اگر اس تصور کو نکال دیں کہ ہمارے اندر چار قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں, فرمایا یہ محاسبہ پھر کس چیز کا کرے گا؟ ہر روز کیا محاسبہ کرے گا؟ ہر روز محاسبہ یہی محاسبہ ہے کہ میری اس وقت کی حالت کون سی حالت ہے, اور خدا تعالیٰ نے اس حالت کو چھپا دیا ہماری نظروں سے. مثلا فرض فرمائیے, اگر آپ کسی کے پاس جائیں, کہیں گے مجھے بتا دو میری حالت کیا ہے, میں جاؤں کسی کے پاس کہوں میری حالت کیا ہے, میرے نفس کی حالت کیا ہے, نہیں بتائے گا. کیوں؟ یہ امتحان ہے, دھوکہ اسی میں ہی ہے. آپ اور میں آخر تک اپنا چہرہ دیکھتے رہیں گے آئینے کے اندر, اس میں اس کو خوبصورت بناتے رہیں گے, اس میں تنگی کر رہے ہیں, اس میں اپنے آپ کو نکھار رہے ہیں, سنوار رہے ہیں, خوشبو لگا رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. کس کو سنوار رہے ہیں آپ؟ اس بدن کو جس نے غرق ہو جانا ہے, اس بدن کو جس کے اندر بقا نہیں ہے, اس بدن کو جس کو ہم اور آپ جیسے دھوکے میں مبتلا لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے. جبکہ ہم جانتے ہیں اہل بیت دھوکے میں مبتلا نہیں ہوں گے, وہ یہ بدن نہیں دیکھیں گے, اس بدن کے پیچھے روح کو دیکھیں گے. آج مولا تشریف لائیں, خیمہ لگا ہوا ہو, میں اور آپ ان کے سامنے جائیں گے, وہ ہماری کیا چیز پہلے دیکھیں گے؟ بدن دیکھیں گے؟ نہیں, تصور بھی نہیں ہے ایسا, کسی کے ذہن میں گمان بھی نہیں ہے کہ وہ بدن دیکھیں گے. وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے یہ بندہ ہے کہاں پر. ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کیا؟ ابھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے, ابھی واقف نہیں ہے ہم سے. جمعرات کا دن کہتے ہیں عرض اعمال کا دن ہے, کہ مثلا امام کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, یہ آپ کے چاہنے والوں کے یہ اعمال ہیں. کوئی دنیا کے اعمال ان کے سامنے, کوئی لمحہ غافل نہیں ہے, ہر ایک کا وجود ان کے سامنے ہے. اور اس میں بھی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں کہ مثلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وجود کے سامنے سارے وجود معلوم نہیں ہیں, حاضر ہیں. معلوم اور حاضر ہونے میں بہت فرق ہے. مثلا میں جانتا ہوں امریکہ کہاں پر ہے, لیکن کیا امریکہ میرے لیے حاضر ہے؟ نہیں, معلوم ہے لیکن غائب ہے. مثلا ابھی میں جانتا ہوں, مثلا فرض کیجئے اس مسجد کو جانتا ہوں کہ یہ مسجد ہے, اس وقت جانتا بھی ہوں اور حاضر بھی ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. امام کے لیے معلوم نہیں ہے ہم اور آپ, ہم اور آپ ہمیشہ ان کے لیے حاضر ہیں. ہم حاضر ہیں, ہم غائب نہیں ہیں ان سے, نہ وہ ہم سے غائب ہیں نہ ہم ان سے غائب ہیں. یہ جو عرض اعمال ہے یہ کوئی خاص فضیلت ہے, ورنہ کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے کہ جمعرات کو جمعرات اعمال پیش کی جائیں گے, کہ مطلب بدھ کو نہیں جانتے تھے کہ منگل کو کیا کیا. نہیں, تمام چیزیں حاضر ہیں ان کے سامنے, لیکن اس کے باوجود عرض اعمال کے اندر کوئی فضیلت ہے. مثلا تنزل الملائکہ, تو مثلا ملائکہ نازل ہوتے ہیں, کیونکہ شب قدر میں ہی نازل ہوتے ہیں, باقی نازل نہیں ہوتے, باقی بھی نازل ہوتے ہیں. شب قدر میں خاص فضیلت ہے, اس خاص کام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اعمال, ہر چیز حاضر ہے. جو حاضر ہے وہ کیا ہے, بدن ہے یا روح ہے؟ یوں تو دونوں ہیں, لیکن خاص کر روح ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. بس ہم میں سے کوئی اپنے امام سے چھپا سکتا ہے ہم کیا ہے؟ پھر ہم کس چیز پہ توجہ دے رہے ہیں؟ یہ دھوکہ نہیں ہے ہمارے لیے, یہی دھوکہ ہے, دارالغرور یہی ہے, دنیا کا دھوکہ یہی ہے. دنیا ظاہر دکھاتی ہے باطن نہیں دکھاتی. لہذا تو قرآن کریم فرماتا ہے تمہارے لیے حب الشہوات, تمہارے لیے شہوتوں کی محبت کو شیطان نے مزین کر دیا, خوبصورت بنا دیا. قرآن کریم نے یہ اصطلاح کئی جگہ استعمال کی ہے, زین لہم الشیطان اعمالہم. مزین کرنا کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے اندر جو ذاتی خوبصورتی ہو اس پر اگر کچھ بڑھا دیا جائے, یا کسی چیز کے اندر ذاتاً بدصورتی ہے اور اس کو کسی طریقے سے خوبصورت بنا دیا جائے, اس کو کہتے ہیں مزین کرنا. ذاتاً خوبصورت نہیں ہے, خوبصورتی بڑھا دی گئی ہے, اس کو کہتے ہیں مزین کرنا. شیطان نے ہمارے اور آپ کے اعمال کو مزین کر دیا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا. خوبصورت ہے نہیں, نظروں میں خوبصورت بنایا. کن چیزوں کے ذریعے سے خوبصورت بنایا؟ حب الشہوات, شہوتوں کی محبت کو ان کے سامنے خوبصورت کر دیا. اگر یہ شہوتوں کی محبت کی حقیقت کو سمجھ جاتے تو نفرت کرتے اس بات سے کہ شہوتوں میں مبتلا ہوتے, لیکن شیطان نے خوبصورت بنا دیا. دولت کی محبت کو خوبصورت بنا دیا, اگر دولت کی حقیقت کو سمجھ جاتے تو کبھی اس سے دل نہیں لگاتے, لیکن خوبصورت بن گئی. بس یہ شیطان کا کام ہے. بس وہ جو کل نظام عرض ہوا کہ انسان کے اندر تین قوتیں ہیں, قوت شہویہ, قوت غصبیہ, قوت وہمیہ, اور ان کے مقابلے میں قوت عقلہ جس کا کام ان کو کنٹرول کرے, ان تمام کے پیچھے ایک مشکل شیطان کی مصیبت ہے. شیطان کا کام یہی ہے اس دھوکے کو بڑھا دے جو پہلے ہی ہمارے اندر کسی حد تک موجود ہے. اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا وقت لے کر یہ سوچتے ہیں یہ جو ہم چشم بصیرت سے نہیں دیکھ پا رہے, یہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے, راستہ کیا ہے کہ دیکھ پائیں؟ اچھا, اس کے اوپر اتنی اہمیت کیوں ہے کہ دیکھ پائیں؟ دیکھ پائیں اس لیے کہ اگر کوئی خوش نصیب ایک دفعہ بھی برزخ دیکھ لے خواب میں بھی, تو اس سے کہیں زیادہ ہے جو وہ 100 کتابیں پڑھے گا. 100 کتابیں پڑھے گا تو جانے گا, دیکھے گا نہیں, لیکن اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی دیکھ لے تو معاملہ ختم ہو جائے گا, 100 کتابوں پہ بھاری ہوگا پھر. اچھا, وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اچھا, آنکھیں کھول کے دیکھ سکتا ہے ایسے جیسے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں, جبکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. کیا وہ آنکھیں کھول کے دیکھ سکتا ہے؟ ہاں, وہ پہنچا ہوا تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے, تو آنکھیں کھولے اور دیکھے, اور جس طرح اس دنیا کی مادی دنیا کو دیکھتا ہے اسی طرح اس کی روحانی دنیا کو دیکھے. اور کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نمتال کسی بھی وجہ سے چند سیکنڈ کے لیے اسے کوئی منظر دکھا دے, یا جاگتے میں یا سوتے میں. جاگتے میں دکھائے اس کو طاقت سمجھا جاتا ہے, سوتے میں دکھائے یہ بھی ممکن ہے. اچھا, وہ جو سوتے میں دکھائے وہ بھی بہت طرح سے ممکن ہے, یہ لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. مثلا سوتے میں کیا دیکھ سکتا ہے؟ ممکن ہے سوتے میں برزخ کا منظر دیکھے, بالکل وہ جو برزخ میں ہے وہ دیکھ لے. جیسے اس آدمی کا واقعہ کہ جاگتے ہوئے اس نے کسی آدمی کی جان نکلتے دیکھ لی, یہ بہت طاقت کی بات ہے. ممکن ہے سوتے میں دیکھ لے, سوتے میں دیکھے بالکل وہ جو برزخ میں ہے. تیسرا راستہ ایک اور بھی ہے جو ہم کمزوروں کے لیے ممکن ہے, مجھے کہ سوتے میں برزخ نہ دیکھے, برزخ کی شبیہ دیکھ لے کسی مثال کے ذریعے سے. اس کو بھی ان لوگوں نے شروع میں یہ لوگ اس طرح سے مشاہدے کرتے ہیں. یہ جو مشاہدے کرتے ہیں ان کی ایک صورت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا تصور کریں کہ اچھا, بہت سارے خواب مصنوعی ہوتے ہیں. اب میں نے 10 دفعہ عرض کیا ہے, اور یہ جو جب سے بولنا شروع کیا نا, پھر ایک دو لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا, یہ خواب دیکھا وہ خواب دیکھا. نہ میں خواب کا ماہر ہوں, نہ مجھے ان کی تعبیرات آتی ہیں, نہ میرے بس کی بات ہے, اس کی میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. میرے پاس دوسروں کا بھی علم نہیں ہے. وہ جو باقی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ چند کتابوں سے پڑھ کے کہہ رہا ہوں, وہ کتابیں آپ خود بھی اردو میں پڑھ سکتے. ایک دو کتابیں ایسی ہیں جو اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی, جو اردو میں پڑھنی ہے وہ بھی کافی ہے, اس میں پھر شاید آپ کو ان تمام تقاریر کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اور میں تقریروں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کتاب نہیں پڑھیں گے, تو چلیے میں تقریر میں آپ کو خلاصے کے طور پہ بتایا تھا. مثلا اگر آپ کتاب عروج السعادہ پڑھ لیں, کل کی ساری تقریر وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. آپ خود دیکھ لیجیے کتاب عروج السعادہ, دیکھیے اس کے اندر یہ تقریر کی بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. شاید ترتیب وہ نہیں ہوگی, ترتیب ہم نے اپنی بنا لی ہوگی, میٹر سارا وہاں پہ موجود ہے. مثلا آپ امام خمینی کی 6 حدیث پڑھ لیجیے, پہلی حدیث جو انہوں نے تشریح کی وہ اسی موضوع کے اوپر ہے. یعنی آپ کے پاس اردو میں اس موضوع پر بہت میٹر موجود ہے, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ان تمام کو دیکھ سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور دعا کیا, مثال کے طور پر کوئی خواب میں برزخ کی شبیہ دیکھ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر فرض فرمائیے, مثلا ان لوگوں میں سے کسی نے دیکھا اس طرح سے کہ کسی میدان سے گزر رہے ہیں, کسی میدان سے گزر رہے ہیں اور وہ میدان عجیب ہے کہ اس کی دونوں طرف پہاڑی ہے. میدان کیا چاہیے؟ مثلا ایک گزرگاہ جیسے کوئی وادی سے گزر رہا ہے, دو طرف پہاڑی ہے, آگے پہاڑی گول بند ہوئی ہوئی ہے, آگے پہاڑی بند ہوئی ہوئی ہے, یوں جائیں گے پھر گھوم کر یہیں سے باہر نکلنا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی میں اس کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے چھپکلیاں, جانور, کیڑے اس پہاڑی کے اوپر چل رہے ہیں. سوراخ ہیں پہاڑی کے اندر, چھپکلیاں, کیڑے, جانور مختلف قسم کے ان سوراخوں سے نکل رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں, نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور وہی گر بھی رہے ہیں زمین کے اوپر. تو جو وہاں سے نیچے سے گزرتا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے, اور وہ جو بھی گزر رہا ہے وہ بچ رہا ہے اپنے آپ کو کہ مثلا چھپکلیوں سے یا کیڑوں سے, جانوروں سے بچے. پھر اس نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے کہ یہ جو جو کیڑے مکوڑے ہیں, سانپ ہیں, بچھو ہیں, میں نے چھپکلی عرض کیا, یہ سب ایک دوسرے کا پیچھا کر کے کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو. ایک کو کھاتا ہے, دوسرا حملہ کرتا ہے, پھر تیسرا حملہ کرتا ہے, پھر گھس جاتے ہیں, پھر نکل آتے ہیں. یہ عجیب دہشت ناک منظر وہاں پر چل رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ مثلا وہ میں نے کراس کیا, آگے گیا, پھر مجھے گھوم کے واپس اسی دروازے سے باہر نکلنا ہے. تو جب میں اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایگزٹ اور انٹرنس پر جیسے اندر آیا تو یہ منظر میرے سامنے آیا. اب دیکھتا ہوں وہ جو باہر نکلنا ہے نا, تو باہر نکلنے کی جگہ پر سب سے زیادہ یہ چھپکلیاں وغیرہ گر رہی ہیں, اور مجھے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکلنا ہے کسی طریقے سے تاکہ میرے اوپر نہ گرے. کہتے ہیں میں اس مصیبت میں اپنے آپ کو کسی طریقے سے بچاتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں, میری آنکھ کھل جاتی ہے اس گھن سے کہ اطراف میں کیا ہو رہا ہے اور میں یہاں سے نکلوں کیسے جب یہ سب کچھ میرے اوپر گر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس نے برزخ کو اور دنیا کی زندگی کو ایک خواب میں دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے خواب میں؟ یہ خواب ہے اصل میں دنیا پرستوں کے لیے. یہ دنیا پرستی ہے, یہ جو اس نے کیڑے مکوڑے ایک دوسرے کے پیچھے کرتے دیکھے دنیا پرست ہیں. اس دنیا میں دنیا پرست ایسے کیڑے مکوڑوں کی طرح گھوم رہے ہیں, ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں. کیا ہدف ہے ان کی زندگی کا؟ ان کی زندگی کا ہدف یہ دنیا کی لذتیں حاصل کریں. کن لذتوں کو؟ جن لذتوں کی حقیقت چھپکلی اور سانپ سے بہتر نہیں ہے. اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے شان دکھا رہے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے اکڑ رہے ہیں. ایک خدا پرست کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے بچ کے نکلے کسی طریقے سے تاکہ دنیا پرست اسے اپنے اندر غرق نہ کرنا, ان کی کثافتیں اس کے اوپر نہ گرنا. اب وہ کہتا ہے میں جتنا بھی بچنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ میرے اوپر گر جاتا ہے. یہ اس آدمی کی حالت ہے جو خدا کی راہ میں بڑھ رہا ہے لیکن بلاخر دنیا پرست اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنا اثر چھوڑتے چلے جائے. اب ہم نے کیا بننا ہے؟ کیڑے مکوڑے چھپکلی بننا ہے تو دنیا پرستی کرنا ہے, خدا پرست بننا ہے تو ان کے درمیان سے بچ کے نکل جائیں کسی طریقے سے. ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے؟ یہ جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا اپنے دنیا کے اوپر اکڑتے ہوئے, دنیا سے لذتیں لیتے ہوئے, ہم لوگوں کا دل بھی چاہنے لگتا ہے کاش ہم بھی ایسے ہو جائے. نہیں جانتے حقیقت کیا ہے. اچھا اگر کوئی ایک دفعہ اس کو محسوس کر لے, ابھی دیکھیں نا میں نے اور آپ نے تو خواب یا پڑھا ہے یا سنا ہے, جس نے دیکھا ہے اس نے احساس کیا ہے کہ وہ کیڑے جب اس کے اوپر گر رہے ہیں تو اسے کیسا لگ رہا ہے. ایسے ہمیں دنیا سے بچنا تھا, ایسے ہمیں دنیا پرستی سے بچنا تھا, لیکن دوسروں کو دنیا پرستی میں دیکھ کر خود بھی وہی کرنے لگتے ہیں. کیوں ہم یہ کم کام کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کی حقیقت نہیں دیکھی ہے. اگر حقیقت دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہوتا, کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے. اس طرح یہ وہ آسان راستہ ہے جس سے انسانوں کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ بھئی دیکھو یہ سب کچھ ہے. البتہ خواب, فضول خواب بہت زیادہ ہوتے ہیں شیطان کے ڈالے ہوئے. میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کوئی آدمی کہیں کہاں پہنچا ہوا ہے معنویات کے مرحلے پہ, کہتا ہے میں عرش دیکھتا ہوں اور امام فرماتے ہیں جو تم نے دیکھا یہ شیطان کا بنایا ہوا عرش, کوئی عرش ورش نہیں دیکھا, تم شیطان کے راستے پہ چل گئے. مصنوعیات بہت زیادہ ہیں. لیکن بہرحال ہم اور آپ کے لیے ایک جگہ ہے کہ ہم اگر اپنے نفس کے اوپر محنت کریں, اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں. اب یہ محنت کیا کریں اور صلاحیتوں کو بہتر کیسے بنائیں, اس کے اوپر کچھ دیر اور جملہ درج کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا یہ جو تینوں قوتیں ہیں اصل میں اچھی ہیں, در حقیقت اصل میں اچھی ہیں. خدا نے برائی کبھی خلق نہیں کی ہے, استعمال ہم برا کرتے ہیں شیطان کی وجہ سے. شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے, قوے شہویہ کا غلط استعمال کرتے ہیں, قوے غضبیہ کا غلط استعمال کرتے ہیں, قوے وہمیہ کا غلط استعمال کرتے ہیں جن کی تشریح کل گزر چکی. اصل کام کرنے کا کیا ہے؟ انہیں کنٹرول کریں, انہیں کنٹرول کریں. اپنی مادی لذتوں کو بڑھنے نہ دیں. یہ سب مادی لذتیں ہیں. قوہ غضبیہ کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے شان و شوکت دکھانے کی خواہش. قوہ غضبیہ جب غیظ و غضب دکھاتا ہے تو غضب کیوں دکھاتا ہے؟ غصہ کیوں دکھاتا ہے؟ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے. اس کو کنٹرول کر لیں, دوسروں کے سامنے شان و شوکت مت دکھائیے, تواضع انکساری اختیار کر لیں. اچھا, ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اگر ہم خدا کے راستے میں کچھ کریں گے, باقی اطراف میں تو دنیا پرست ہے نا, تو ہم کچھ لوز کر دیں گے, کچھ کھو دیں گے. یہ نہیں سوچتے جو خدا پہ اعتماد کرے گا وہ کیا کھو سکتا ہے, کیوں کھو دے گا؟ مثلا فرض فرمائیے میں ایک ایسی آبادی میں رہ رہا ہوں, مثلا کوئی ایک اللہ والا ایسی آبادی میں رہ رہا ہے جہاں 500 آدمی دنیا دار ہیں, وہ ایک اکیلا خدا پرست ہے. 500 آدمی مل کے اس کے خلاف منصوبہ بنائیں, اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ مثلا کسی کے ذہن میں آئے گا نہیں, نقصان پہنچا سکتے ہیں, مثلا اس کو مار سکتے ہیں, اسے قتل کر سکتے ہیں. چلو مار لیا, قتل کر لیا, آگے پھر نقصان پہنچا سکتے ہیں, کیا کھویا اس نے؟ اب یہ دیکھیں دعائے عرفہ میں جو مولا نے ارشاد فرمایا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا, اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. یہ جملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا, اس پہ یقین نہیں ہے. جانتے ہیں کہ امام نے فرمایا ہے, یقین نہیں ہے. کیسے یقین نہیں ہے؟ جیسے ہی کوئی موقع آتا ہے دنیا پرست بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم خاموش رہ گئے تو یہ دنیا پرست جیت جائیں گے, بس اب ہم بھی دنیا پرستی میں لگ کر مقابلے میں شروع ہو جاتے ہیں. کیوں مقابلے میں آ گئے؟ یہ دنیا پرستوں کیڑے مکڑوں کا مقابلہ تھا, اس میں آپ کی کیا ضرورت تھی آنے کی؟ لیکن میدان میں اتر آئے کیوں؟ صبر نہیں کر سکے, کنٹرول نہیں کر سکے گا, یہ دنیا پرستوں کا مقابلہ تھا. مادی رقابتوں کا یہی عالم ہے نا, خاندانوں کے اندر پیسے کی رقابت, خاندانوں کے اندر نمائش کی رقابت. اور آج میرا ارادہ تھا خلوص کے اوپر عرض کروں, اچھا ہم لوگ تو تبرکات میں مقابلہ کر رہے ہیں نا, کون سی چیز بچی ہے ہماری مادیات سے؟ سید الشہداء تک کو اپنی مادی رقابتوں کے میدان میں گھسیٹ لیا ہے, کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہم لوگوں نے, ہر چیز میں دنیاوی رقابت کی ہے, دنیاوی مقابلہ, ہر چیز میں دنیا سے مقابلہ. سید الشہداء کے معاملے میں بھی ایسے ہی کیا, نتیجہ تاثیر ختم ہو گئی. ابھی چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تمام چیزوں کو. مثلا اپنے دل سے پوچھے گا, واقعا ہمارا ماتم, ہماری مجلسیں, ہمارے تبرکات, ہمارے غم, یہ سب حسین کے لیے, سید الشہداء کے لیے؟ کسی بھی انجمن سے کہیے پروگرام کرے اور پروگرام کرنے کے بعد اس میں اعلان نہ کرے اس انجمن کی طرف سے. کسی بھی انجمن دستے سے کہیے کسی اور انجمن کے دستے میں لگ کر جا کے اس کے ساتھ مل کے نوحہ پڑھے, اس کے صاحب بیاس کے سامنے کھڑے ہو کے ماتم کر لیں, لیکن کریں گے؟ کسی بھی خطیب سے کہیے مجلس پڑھے, بینر پہ کسی اور کا نام لگو تمہاری مجلس پڑھائی جائے گی. تم مجلس پڑھو, بینر کا نام کسی اور کا ہوگا, پوسٹر کسی اور کے نام کی چھپیں گے, بڑے بڑی بڑی شبداریاں کرواتے ہیں, اس کے نیچے لکھنے میں جانے فنا فنا فنا. شیطان کے لیے اور امام حسین کے لیے؟ سید الشہداء کو پوسٹر پہ لگے ہوئے بینر سے کچھ غرض ہے کیا؟ نام لکھی سے غرض ہے کیا؟ کیوں لکھتے ہیں ہم لوگ یہ نام؟ دو اور دو چار کی طرح بات ہے, شرک کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو, سمجھ رہے ہیں حسین کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسے سید الشہداء کے لیے کام ہوتا ہے؟ سب دیکھیے آپ, اور آپ اتنی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ دیکھیے یہ سب کا سب دھوکہ ہوا. کس نے دھوکہ دیا؟ یہ شیطان نے دھوکہ دیا. کچھ لوگوں کو ایسے دھوکہ دیتا ہے کہ وہ خدا, رسول, سید الشہداء, اہل بیت سب کو بھلا دیتے ہیں, اپنی مادیات میں غرق ہو جاتے ہیں, نفس پرست ہیں, مسکرات کو استعمال کر رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. کچھ کو ایسے دھوکہ دیتا ہے, کچھ کو ایسے دھوکہ دیتا ہے اپنے اندر سمجھنے لگتے ہیں ہم بہت کچھ ہیں, لوگوں کے اوپر غرور کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے اکڑ رہے ہیں, دوسروں کو جانور, کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہیں, اس طرح سے آگے بڑھے ہیں. کچھ کو ہم جیسے لوگوں کو دین کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے, نہ ہمارے پاس پیسہ ہے جس کی شان شوکت دکھائے, نہ ہمارے پاس سیاسی طاقت ہے جس کی شان شوکت دکھائے, ہمیں دین کی طاقت دے دیتا ہے, کہتا ہے تم دین کی طاقت سے اپنی مادیات کو ثابت کرو. تو میں اس بات سے ثابت کرتا ہوں میری مجلس میں لوگ اتنے آتے ہیں, تمہیں نہیں پتا میرے نام کے آگے کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, اگر ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہم قارون ہوتے, ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم فرعون ہوتے, نہیں ہے تو ہم یہ ہیں. شیطان اس نے دیکھا ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں ان کو فرعون بناؤں, انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرے, اس نے دیکھا ان کے پاس اتنی دولت نہیں کہ میں ان کو قارون بناؤں, تو ٹھیک ہے ان کو دین کے نام پر قارون بنا دوں گا, دین کے نام پہ فرعون بنا دوں گا. دیکھیے اور کیا ہو رہا ہے بھائی, کسی کی تو شہدہ کر سچا غم ہے کیا؟ میں نہیں کہہ رہا کسی کے دل میں سچا غم نہیں ہے، نہیں الحمدللہ آپ کے دلوں میں سچا غم ہے، لیکن شیطان کے دھوکے میں بھی ہے دل. کیوں یہ دھوکا ہو رہا ہے؟ دیکھیے اپنی جگہ اپنے ناموں کو چھپانے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے کیسا لگتا ہے. ناموں کو چھپائیے، مثلا کوشش کیجیے آپ کا نام آئے ہی نہیں، اور اگر اور اپنے آپ کو آزمانا چاہتے ہیں نا، کسی دن دوسرے کا نام لکھ کے دیکھیے پوسٹر کے اوپر. میں نے نہیں کروائی، کسی اور نے کروائی، اس سے بات کر لیجیے تیرے نام سے، تیرے نام سے کروا رہا ہوں. پھر کسی کو دنیا میں پتا نہ چلنے دیں کہ آپ نے کروایا ہے، کیا کام کیا ہے. ہمارے تو ہم تو اتنے کیڑے مکوڑے ہیں کہ چھوٹا سا کوئی کام کرتے ہیں دس جگہ بولتے ہیں ہم نے کیا. اس میں اتنی سی بھی ثواب کی گنجائش نہیں ہے، اتنی سی بھی ثواب کی گنجائش نہیں ہے. روایت میں لکھا ہے اگر ایک آدمی کسی کو صدقہ دیتا ہے، چھپا کے صدقہ دے، خاموشی سے دے، تو فرشتے اس کے لیے مخفی صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور مخفی صدقے کا ثواب بے تحاشا ہے. ایک دفعہ کسی کے سامنے تذکرہ کرتا ہے میں نے ایک کام کیا، تو فرشتے اس کے سامنے علنی صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں مخفی صدقے کے قابل نہیں ہے، اس نے لوگوں کے سامنے تذکرہ کر دیا. جب تیسری دفعہ تذکرہ کرتا ہے تو ثواب کے کالم سے نکال کر اس کو شرک کے کالم میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، خدا کے لیے کرتا ہی نہیں ہے، مشرک ہے، ریاکار انسان ہے. خدا کے نام پر دیتا تھا صدقہ، خاموشی سے دیتا، خدا کے نام پر دیا ہوتا چلو ایک دفعہ غلطی سے بول دیا، یہ جو ہر جگہ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ مشرک ہے، شرک ہے. ایک دفعہ غلطی سے آپ کا نام آ گیا کہیں پر کسی معاملے کے اندر، چلیے غلطی سے آ گیا، آپ کو اپنے منہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اپنے منہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے، مثلا میں دین کے نام پر خود بتانا چاہ رہا ہوں نا، تو ہمیشہ اپنے آپ سے منسوب کروں گا، کہوں گا میں نے یہ کہا، کبھی یہ نہیں کہوں گا میں نے کسی سے سنا، میں نے کسی سے سیکھا. اگر یہ بھی کہوں گا نا تو اس میں بھی ہم لوگ بہت استاد ہو گئے. شیطان ہم کو اتنی عجیب طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں. مثلا اگر کہیں پر توازو دکھاتے ہیں نا، تو یہ بھی اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ دنیا والے کہیں گے دیکھو کتنا متوازے انسان ہے. شیطان نے جکڑ لیا ہم لوگوں کو. اگر اظہار کرتے ہیں اپنی بڑائی دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اگر توازو دکھاتے ہیں وہ بھی اپنی بڑائی دکھانے کے لیے کرتے ہیں، نیتوں میں خالص نہیں ہے ہم لوگ. ہم کسی کو بھی دھوکہ دیں، فرشتوں کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. آئیے خاموشی سے کام کرنا سیکھیں، ایسا کوئی کام کرنے کی کوشش کریں، پھر اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑا مت سمجھیں. یہ جو بزرگ ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے تھے، لیکن خاموشی سے کرتے تھے. دنیا جانتی نہیں کیا کیا ہوا، مرنے کے بعد کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں. یہی آیت اللہ جواد ملک کی تبریزی ایک کتاب انہوں نے لکھی. کتاب لکھنے کے بعد جب کتاب ختم ہو گئی، کئی سال محنت کرنے کے بعد کتاب لکھی، کتاب ختم ہوئی، کسی نے ان کو پرانے علماء میں سے کسی ایک کی کتاب لا کر دکھائی اسی موضوع کے اوپر. اب متردد ہو گئے اپنے اندر کہ یہ جو پرانے عالم کی کتاب ہے یہ زیادہ بہتر ہے یا میری کتاب بہتر ہے. تو کسی نے پوچھا اس سے کیا غرض کہ ان کی کتاب بہتر ہے یا نہیں؟ کہیں گے نہیں، اگر ان کی کتاب بہتر ہے تو میں اپنی کتاب لوگوں کو نہیں دوں گا، تو ان کی کتاب آگے بڑھاؤں گا، میں اپنی کتاب کیوں دوں گا؟ اب لوگوں نے کہا نہیں آپ کی کتاب بہتر ہے. کہیں گے نہیں، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا کہ میری کتاب بہتر ہے. توسل کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، اتنا توسل کیا، اتنا توسل کیا کہ خواب میں چھٹے امام کی ذات مقدس کا امام کے محضر میں تشریف فرما ہوئے، امام سے سوال کیا، کہا مولا میری میں نے کتاب لکھی، فنا عالم کی کتاب مجھے بعد میں ملی ہے، آپ مجھے بتا دیجئے میری کتاب بہتر ہے یا ان کی کتاب بہتر ہے. تو یہ خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امام خاموش ہو گئے. انہوں نے امام کے سامنے کہا کہ مولا اگر آپ نے مجھے جواب نہیں دیا تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. امام نے فرمایا اس کی کتاب بہتر ہے، ان کی کتاب بہتر ہے. اگلے دن صبح اٹھے اپنی کتاب جلا دی، کہنے کہ مجھے اپنی کتاب نہیں چھاپنی، میں نے کتاب چھاپی اہل بیت کی خدمت کے لیے. انہوں نے فرمایا وہ کتاب بہتر ہے، وہ چھاپا. کوئی ہے ہمیں کسی میں اتنا خلوص ہے؟ کہاں ہم لوگ اپنی اپنی خود غرضیوں میں، اپنی اپنی انانیت کے اندر گھوم رہے ہیں. مسجد کے لیے کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں نا، نیچے لکھوانا پسند کرتے ہیں کس کی جانب سے ہوا ہے. یہ شرک نہیں ہے؟ خدا سے ثواب چاہتے ہیں تو لکھوائے، نام کیوں لکھوا رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ کام؟ ہم سب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ یہ مصنوعیات ہیں، یہ خالص نہیں ہے کام. خالص ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن کر رہے ہیں اور کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور تاثیر بھی اسی لیے ختم ہو گئی ہے. کیوں ہمارے کام میں تاثیر نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں گا, آپ کہیں گے کہ بہت زیادہ باریک بینی ہو گئی, لیکن باتوں کے اوپر ذرا غور فرمائیے. مثلا فرض کیجئے میں نے قرآن کریم ہدیہ کیا کہیں پر, قرآن کریم کے اوپر اپنا نام لکھا یا اپنے والدین کا نام لکھ دیا, والدین کا نام لکھا ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں, صحیح نام کیوں لکھا؟ اگر صرف اتنا کر دوں کہ ہدیہ کرنے والے کے والدین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں تو کیا فرشتے والے شک میں پڑھیں گے کس کے لیے فاتحہ پڑھی جا رہی ہے؟ کیا حماقت ہوئی, شیطان نے دھوکہ نہیں دیا ہمیں؟ صاف دھوکہ ہے, کوئی ضرورت نہیں تھی ہمارے نام کے آنے کی, کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ ہمارا نام آئے, لیکن کر دیا ہمیں. اسی طرح ہر دنیا بھری پڑی ہے ان چیزوں سے. کہیں پر بیٹھیے ذرا, دو چار لوگوں کے درمیان, پانچ چھ لوگوں کے درمیان ان کی گفتگو سنیں, فوراً انسان کو احساس ہو جائے گا پرخلوص لوگوں کے درمیان ہے یا کن لوگوں کے درمیان ہے. اس کے بعد سوچنے لگتا ہے بیٹھا کیوں, کس خاطر بیٹھیں گے؟ یا غیبت ہو رہی ہوتی ہے یا اپنی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں. سوال بھی پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک تمطراق کے ساتھ پوچھا جاتا ہے. چھوٹے مولوی سے سوال نہیں پوچھتے ہیں, بڑے مولوی سے سوال پوچھتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں ہمارے اس سے فنا تعلقات ہیں. اگر کسی سے سوال پوچھ رہے ہو کوئی اور جواب دے دے تو برا لگتا ہے, چاہے صحیح دے. کیوں کہ میں نے سوال پوچھا کسی بڑے سے پوچھا, یہ چھوٹا کیوں جواب دے رہا ہے؟ یہ سب ہماری نفسانیت کی نشانی ہے کہ ہمارے اندر انانیت بہت زیادہ بھری ہوئی ہے. چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ہماری انانیت کو ضرب لگتی ہے. یہ سب اس بات کی نشانیاں, کام خدا کے لیے نہیں ہو رہا ہے, کام کسی اور کے لیے ہو رہا ہے. کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اپنے نفس کے لیے. ان باتوں کے اوپر غور کرتے چلے جائیے, آپ دیکھیں گے دنیا کچھ اور ہے. پھر ہم لوگ غرق ہوئے ہیں ان چیزوں کے اندر. اچھا, نہ کوئی کہنے والا ہے نہ کوئی خود کرنے والا ہے. مثلا میرے جیسے آدمی کہے گا بھی تو آپ خود کہیں گے تو خود ایسا ہے, تو آپ میری بات میں بھی اثر نہیں ہوگا. دوسرا کوئی کہے گا بھی نہیں, نہ کوئی کہنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے, سب کے سب مل کر انانیت کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں. اب کون بیچ میں سید و شہدا کو سوچے گا؟ کون اتنا مخلص ہے جو سید و شہدا کے لیے سوچے؟ اب آئیے, جو غلط پریکٹسز ہو رہی ہیں ان کو ختم کیجئے کسی طریقے سے. مثلا آپ نے فاتحہ اعلان کروانی ہے کہ مثلا میرے والدین کے لیے فاتحہ پڑھیں, ضروری ہے نام اعلان ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں دو مومنین کے لیے فاتحہ پڑھ دیں, اللہ کے دو بندوں کے لیے فاتحہ پڑھ دیں, کافی ہے. کہیں پر چندہ دینے جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے نام کی فاتحہ پڑھائی جائے, کیا ہو گیا؟ نام کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ سے مسلسل اپنے ہر فیل کے بارے میں پوچھے گا, اس میں شیطان نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا ہے؟ بہت زیادہ حساس ہو جائیے اس معاملے کے اندر. کاش ہم لوگ دنیا کے بارے میں اتنے حساس ہیں, سو روپے کہاں چلے گئے, پانچ سو روپے کہاں چلے گئے, یہ کہاں کیا ہو گیا, اس نے میری توہین کر دی, اس نے میری عزت خراب کر دی. کاش اس میں حساس ہوتے کہ شیطان نے مجھے ذلیل تو نہیں کر دیا خدا کے سامنے, سید الشہدا کے سامنے. اپنے یہ مشکوک اعمال لے کر جائیں گے, کس منہ سے جائیں گے ہم لوگ؟ سید الشہدا کے سامنے کیا عزت دکھائیں گے ہم؟ ابھی ہم لوگ اتنا کہتے ہیں بیوی کے سامنے جائیں گے, ان کے سامنے ہم کہیں گے ہم ذکر حسین کرنے والے, ہم غم حسین میں رونے والے. اصل کبھی ایک دفعہ انہوں نے پوچھا پھر اپنے نام کیوں لیتے تھے تم لوگ؟ اپنی بڑائیاں کیوں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے؟ دس دفعہ لوگوں کو دیکھتا ہوں, خود اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں, ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں. دس دفعہ کہتے ہیں ہمارا عشرہ ہوتا ہے, ہم یہ کرواتے ہیں, ہم وہ کرواتے ہیں. کس نے کہا؟ نہ کہیں تو کیا ہو جائے گا؟ مثلا میرا جیسا بولنے والا دس جگہ بولے, مثلا میرا فلاں جگہ خمسہ پڑھتا ہوں, فلاں جگہ عشرہ پڑھتا ہوں, فلاں جگہ یہ کرتا ہوں, فلاں جگہ نہ بولوں تو کیا ہو جائے گا؟ دو آدمی بیٹھے ہیں میرے سامنے, شان دکھا رہے ہیں کہ مثلا ٹھیک ہے ہم نے یہی عشرے پڑھے, ہم نے یہ یہ کیا. فوراً دل چاہتا ہے میں بھی کچھ بولوں, نہ بولوں, انہیں بولنے دو, دنیا پرست بولنے دو. شاید دنیا پرست نہ ہو, خلوص کی خاطر بول رہے ہوں گے, نہیں سمجھ میں بےچارے. ہمیشہ ہمیں ایک کوشش کریں, اپنے بارے میں سب سے زیادہ شک کریں, دوسرے کے بارے میں سب سے زیادہ حسن ظن رکھیں. ہمیشہ ہم لوگ الٹے ہیں, اپنے بارے میں حسن ظن ہے کہ ہم سارے کام صحیح کر رہے ہیں, اور دوسروں کے بارے میں یہ سوئے ظن ہے کہ وہ سارے غلط کر رہا ہے. ہم لوگ الٹے ہیں. مثلا فرض کریں اگر میرے سامنے آپ کے سامنے کوئی ایک آدمی آیا اپنی شان دکھا رہا ہے, زیادہ سے زیادہ یہ سوچئے کہ خدا اس کو توفیق دے گا, یہ اور سیکھے گا. ابھی نہیں سمجھ پایا بےچارا, مظلوم ہے اس اعتبار سے, آہستہ آہستہ سیکھے گا, بڑھ جائے گا. اپنے اوپر سوئے زن دکھائیے کہ میں کیوں ایسا ہوں. کوئی اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے زندگی آسان ہے, اور یہ وہ راستہ ہے جو انتہائی سخت راستہ ہے. یعنی آپ 100,000 رکعت ہر روز پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ایک دفعہ زبان سے کہہ دیں کہ مجھے خدا نے توفیق دی ہے میں 100,000 رکعت پڑھتا ہوں, اس کا مطلب ہے پانی پھر گیا, سب پہ سب ختم ہو چکا ہے. کیوں کہا؟ اور خدا نندر نے اپنا ایک دستور رکھا ہوا ہے, روایات کے اندر ارشاد فرماتا ہے خدا نمتال کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی 1% خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے تو پھر خدا 99% بھی اسی کو دے دیتا ہے, کچھ نہیں چھوڑتا, پھر ختم ہو گیا معاملہ, جاؤ اسی سے ثواب لو جس کے لیے تم نے کیا تھا, کوئی کیا دے گا آپ کو؟ اب ذرا سوچئے, یہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے اس کی عقل میں ہے کیا؟ کوئی اگر ریاکاری کرتا ہے تو اس کی نفسیات کیا ہے؟ اس نفسیات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں, مثلا فرض فرمائیے میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور میرے ذہن میں ہے کہ لوگ زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں آیا کیوں ہے, آتا کیوں ہے؟ یہ ذہن میں اس وجہ سے آ رہا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خدا کو صرف پتا ہو وہ کافی نہیں ہے, لوگوں کو بھی پتا ہو. جیسے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں یہ جو دوسروں کے منہ سے تعریف سننا چاہتا ہے, دوسروں کے منہ سے تعریف سننا چاہتا ہے, خدا پہ اکتفا نہیں کر رہا, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خدا اور لوگوں کو برابر کا سمجھتا ہے, ورنہ ان کے منہ سے تعریف کیوں سننا چاہتا ہے؟ یہ کیا دے سکتے ہیں بھئی, انسان کیا دے دیں گے؟ مثلا فرض کیجیے ہم جیسا مولوی جیسے ہو, جیسے مجھے بولنے والا, وہ سوچے گا بھئی ان سے پیسہ ملے گا, خدا نہیں دے سکتا. اگر یہ بولیں گے تذکرہ کریں گے تو شہرت بنے گی, اگر میں خدا کا بندہ بنتا تو وہ زیادہ بہتر تھا, یا ان لوگوں کا بندہ بن رہا ہوں؟ کیا چاہیے مجھے؟ ایک دفعہ فیصلہ کروں مجھے لوگ چاہیے خدا چاہیے, اس کی خاطر کروں جو چاہیے. اگر لوگ چاہیے تو پھر لوگوں کو کچھ اور چاہیے, پھر وہ کروں جو لوگ چاہتے ہیں. اگر خدا چاہیے تو پھر خدا کی طاقت کے ساتھ خدا کے لیے کام کروں گا پھر. ہاں پر آپ بھی ایسے ہیں, آپ بھی اپنی زندگی میں فیصلہ کیجیے آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں, نفس کے لیے کام کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, خدا کے لیے کام کر رہے ہیں, کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ جس کے لیے کر رہے ہیں جزا اس سے مانگے, جس کے لیے کر رہے ہیں اس سے توفیق مانگے, خود بخود آپ دیکھیں گے کام آسان ہو جائے گا. اور اپنے کاموں کے اوپر بہت باریک بینی سے دیکھیے. اچھا اگر خدا نہ کرے کسی کو یہ عادت پڑ گئی دوسروں کے سامنے اپنی بات ذکر کرنے کی, اس لیے اہل بیت نے تعلیم کی ہے کہ کم از کم بات کرو, بات کم از کم کرو. کثرت الکلام پسند نہیں کرتے, کلام باتیں زیادہ کرنا پسند نہیں کرتے. مجھے ہمیں اپنے لیے سوچنا چاہیے, مثلا اگر کہیں ایک جگہ بیٹھے ہیں 2-2 گھنٹے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, سب خدا کے لیے؟ مثلا بعض اوقات ہمارے ساتھ ہوتا ہوگا, جیسے فرض فرمائیے پہلے کبھی مثلا جوانی کے زمانے میں کسی کے ساتھ ہوتا ہو کہ وہ چوراہے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں 4 آدمی 5 آدمی 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں, 1 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں, کچھ خدا کے لیے؟ کس کے لیے یہ؟ مثلا کہتے ہیں اس سے ہم ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ہم حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں. واقعا ایسا ہی کرتے ہیں یہی کہ نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اصل میں اور آپ فضول اپنی نگاہوں کو اٹھائیں, یہ خدا کے حق میں خیانت ہے. خدا نے اس کام کے لیے نہیں دی ہے, خدا نے تعالیٰ کسی مقصد سے دی ہے, اس میں استعمال ہونا چاہیے. آپ اور میں وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں, خدا کی امانت ہے. لہذا بہت حساس ہو جائیں اپنی زندگی کے بارے میں. بس ریاکار کے ذہن میں نفسیات کیا ہے؟ ریاکار کے ذہن میں نفسیات یہ ہے کہ وہ خدا کو کم سمجھ رہا ہے, لوگوں کو زیادہ سمجھ رہا ہے, ورنہ لوگوں سے مطالبہ نہ کرتا, یعنی لوگوں کی پسند ناپسند کا محتاج نہ ہوتا, صرف خدا کو دیکھتا. اور یہ خدا کا نظام ایسا ہے جو جتنا انسانوں پہ توجہ دے گا اسے اتنا ہی انسانوں کے سامنے ذلیل کر دے گا. مثلا فرض فرمائیے میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری عزت بڑھے. مثال کے طور پہ کیا کیا؟ اپنے طور پر چونکہ ہم لوگ سیاست کے میدان میں تو نہیں ہے نا, کہ مثلا سیاست کے میدان میں تکبر دکھاتے ہیں, طاقت دکھاتے ہیں, شہرت دکھاتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم لوگ تو دیندار لوگ ہیں, تو ہم لوگ کیا دکھائیں گے؟ دین دکھائیں گے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا پرہیزگار ہوں. اب خدا کا نظام ایسا ہے جو جس کے سامنے خدا کے علاوہ کوشش کرتا ہے. مثلا میں نے کوشش کی تاکہ لوگوں کے سامنے میری عزت بڑھے. کیسے؟ تقویٰ دکھا کر، پرہیزگاری دکھا کر. اگر یہ کوشش کروں گا اتنا ہی خدا ان لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا رہے گا، اتنا ہی ذلیل کرتا رہے گا. اچھا، پھر ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ نہیں، ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کی عزت بھی بہت بڑی ہوئی ہے، ان کی عزت بھی بہت بڑی ہے. مثلا اتنے لوگ ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اتنا ان کا نام لیتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھے گا کون سے لوگ ہیں جن کے درمیان اس کی عزت ہے. قارون کا دربار لگا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کوئی حضرت موسیٰ کی عزت نہیں کر رہا، قارون عزت کر رہا ہے، یہ عزت ہے. فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، سارے اس کے درباری کھڑے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کوئی حضرت موسیٰ کی عزت نہیں کر رہا، فرعون کی عزت ہو رہی ہے، یہ عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں. دنیا پرست ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، یہ عزت ہے. یہ وہ عزت ہے جو خدا نے فرمایا تھا، ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے، اور منافق کچھ نہیں جانتے. دنیا پرست ایک دوسرے کا احترام کریں، یہ عزت ہے. دربار شام میں احترام پھر کسی اور کا ہو رہا تھا، سارے حسین کا نہیں ہوا تھا. ہم کیوں دھوکے میں آ گئے؟ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر یہ عزت ہے تو پھر ہم دربار شام میں بھی پھر یزید کا احترام کرنے کھڑے ہو جاتے. اس کی عزت بہت تھی، پھر شام کے مملکت میں تو اس کی عزت تھی، جب تک وہ تھا اس کی عزت بہت زیادہ تھی. اگر ہم بھی اسی طرح بتوں کے سامنے سر جھکانے والے ہیں تو پھر اس دور کے میں کس بت کے سامنے سر جھکاتے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں مثلا اس کے پاس اتنی دولت ہے یا اس کے پاس اتنی شہرت ہے، دیکھو لوگ اس کا نام کیسے لیتے ہیں، اس کے نام پر اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ذرا سوچے گا اگر میں اور آپ بازار شام میں کھڑے ہوتے تو کس کو عزت مند کہتے تھے؟ سید الشہداء کی امام شہید سجاد علیہ السلام کی عزت کو پہچاننے والے ہوتے ہیں؟ آج اخباروں کے اندر تصویریں لگی لوگوں کی دیکھتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں، کھلاڑیوں کی تصویریں لگی دیکھتے ہیں ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، بدبخت فلم ایکٹرز کی تصویریں لگی دیکھتے ہیں ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، امریکہ اور یورپ سے آئے ہوئے اداکاروں فنکاروں کی تصویریں دیکھتے ہیں ان کو گھروں کے اندر لگا دیتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا تو ان کے وحشی کھیلوں کی تصویریں اپنے گھروں کے اندر لگاتے ہیں. یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ کون سی چیز اہل بیت نے پسند کی ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ ہم اہل بیت کو دھوکا دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے دو مہینے کہتے ہیں یا حسین یا حسین، اس کے بعد جس گھر کے اندر جاتے ہیں وہاں حسین میں سے کچھ نہیں ہے. در و دیوار پہ پنجستان کے نام لگاتے ہیں، دلوں کے اندر کفر کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. یہ حسین، ان میں کہاں یا حسین ہے؟ اس خاطر ہماری بات میں اثر نہیں رہا ہے. کیوں یہ دنیا نہیں پہچان پاتی سید الشہداء کے پیغام کو؟ کیوں مثلا میں اور آپ اتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم اپنے محلے میں لوگوں کو نہیں بتا پائے سید الشہداء کون ہے؟ ہمارے اعمال کے اندر سید الشہداء کہاں ہے؟ بہت غور کرتے چلے جائیے، آپ خود بخود دیکھتے چلے جائیں گے. بس جو دوست ہے آپ مثال کے طور پر مختلف تنظیموں میں، انجمنوں میں کام کر رہے ہیں، ان سے عرض کروں گا اپنے خلوص کو آزمائیے، اپنے خلوص کو بار بار آزماتے رہیے تاکہ یہ پتہ چلتے رہے کہاں کھڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کبھی ایسا کیجئے کام انجام دیجئے اس طرح نہ ہو جس طرح ہمیشہ کرتے تھے. دیکھیے برا تو نہیں لگا، مثلاً عرض کر رہا ہوں ایسے ہی، مثلاً آپ اب کوئی برا نہ مانے، خیر باتیں بہت ہم نے کہہ دی برا ماننے والی، اب اس بات ایک بات پہ کیا. مثلاً کسی کے گھر میں حلیم پکتا ہے ہر سال، ایک سال حلیم نہ بنا، حلیم کا پیسہ کسی غریب کو دے دے، دیکھیے اس سال کمی تو نہیں لگ رہی مجھے؟ اگر مجلس سید الشہداء کی تھی تو اب کمی کیوں لگ رہی ہے؟ وہ پیسہ تم نے کسی غریب کو ہی دیا ہے نا، سید الشہداء غریب کے پاس جانے سے خوش ہوئے ہوں گے، تمہیں کیوں کمی لگ رہی ہے؟ اس کا معاملہ تمہاری انانیت کر رہی ہے. حلیم کے پیچھے اپنی انانیت دکھانا چاہ رہے تھے، اپنی شہرت کے در پہ تھے. ایک آدمی آ کے زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی ہر سال تم حلیم کرتے تھے، آج تم نے چھوٹا تبرک کیوں کیا؟ کیا تم میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں کم پہ کیا. کیوں ناک کٹ رہی ہے اس میں؟ ایک سال مجلس رکھیں اپنے نام پہ نہ رکھیں، اپنے گھر میں نہیں رکھیں، مسجد میں رکھیں، امام بارگاہ میں رکھیں. لوگ کہیں گے نا ہر سال اپنے گھر میں کرتے تھے، آج امام بارگاہ میں کیوں کی؟ دیکھیے آپ کو کمی کا تو احساس نہیں ہو رہا کچھ. اگر سید الشہداء کے نام پر تھی تو یہاں تھی یا وہاں تھی، آپ کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ایک سال سالانہ مجلس کراچی میں نہ کروائیں, انٹیریئر سندھ میں چلے جائیے, پتہ نہیں کتنے دیہات ہیں جس میں آپ ایک مجلس کرائیں گے وہاں دس ہو جائیں گے, وہاں دس کروا لیں. یہاں پہ اپنے سالانہ مجلس مت کروائیں, دیکھیے برا تو نہیں لگ رہا. یہ ہمارے اندر کے بت ہیں جو بنے ہوئے ہیں, سید الشہداء کے لیے کم ہے یہ. اس لیے کہہ رہا ہوں آزماتے رہیے اپنے آپ کو, بار بار آزمائیے. ایک سال مجلس کا پیسہ کہیں اور لگائیے. میں نے اس کے مسئلہ انٹیریئر میں مجلس کروائے, بلوچستان میں مجلس کروا رہا, وہاں پر بھی نام نہ بتائیے کون کروا رہا ہے, کسی کے ذریعے سے کروا لیجیے, نام بھی نہ بتائیے, دیکھیے کیسا لگا. یہ سب ہم لوگوں کی حرکتیں جو ہم جانتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں, اور کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, یہ سید الشہداء کا نہیں ہے, یہ تمہارے اور اپنے نفس کا ہے. بس اذان محترم, اچھا اب ہوگا کیا؟ اس بحث کے اندر آئیے جو کل بیان ہوئی, قوے شہویہ, قوے غزویہ, قوے وہمیہ, قوے عاقلہ. میں نے ایک ریاکاری دکھائی, آگے کیا ہوا؟ ایک ریاکاری دکھائی میں نے, کیا تھا ثواب کے لیے, اور نظر لوگوں پہ تھی, ہو گیا گناہ. اس کا مطلب ہے میں قوے وہمیہ کے اندر شکست کھا گیا. قوے وہمیہ میں شکست کھائے, صورت کیا ہے؟ صورت شیطان کی ہے, ریاکار کی شکل شیطان کی شکل ہے. میں ثواب کمانے گیا تھا, شیطان نے مجھے شیطان بنا دیا آخر میں. میں تو ثواب کمانے گیا تھا, پھر یہ کیا ہوا؟ صرف اتنی سی ایک مصیبت سے کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا, اللہ کو نہیں دیکھتا تھا. آئیے اپنے آپ کو آزمائیے, جگہ جگہ آزمائیے, اور پھر دیکھیے کیسا لگ رہا ہے. اس سے پتا چلے گا ہم نے خلوص کتنا ہے. جن لوگوں نے پرخلوص کام کیا ہے اس میں برکت آئی ہے, اس میں خدا نے ان کو معنویات دی ہے, خدا نے ان کو بڑھا دیا ہے. جنہوں نے پرخلوص کام نہیں کیا ان کے کام یہیں پڑے رہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے لیے تھے, اپنی اپنی خواہشات نفسانیہ کے لیے تھے. تو آپ مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو آزماتے رہیے. مثلا آپ کو ایک لباس پہننے کی عادت ہے, آپ صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں, صاف ستھرا لباس پہننے میں کوئی عیب نہیں ہے, بہت اچھا ہے. آپ کو عادت ہے لباس کے اوپر اچھی سی استری ہوتی ہے آپ کے, سب صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اپنے آپ سے پوچھے خدا کے لیے ہے یہ خدا کے لیے ہے؟ بس آپ کہیں گے ہاں خدا نے بھی تو چاہا ہے کہ سفید لباس صاف ستھرا ہو, اچھا ہو, بالکل صحیح ہے, خدا نے چاہا ہے. ایک دفعہ تھوڑا سا دوسرے درجے کا لباس پہن کے گھومیے, پھر دیکھیے کمی تو احساس نہیں ہو رہی اپنے اندر. اگر کمی احساس ہو رہی ہے اس کا مطلب خدا کے لیے نہیں تھا, یہ اپنے نفس کے لیے تھا, نام تو خدا لے رہے تھے, معاملہ کچھ اور ہے. ہر کام میں اس طرح سے کیجیے, اپنے ساتھ سخت رہیے, اپنے نفس کے معاملے میں کوئی گنجائش مت دیجیے. یہ شیطان کا کھیل ہے, بہت سخت کھیل ہے, شیطان برباد کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اچھا شیطان کیسا ہے؟ شیطان ایسا ہے اگر کسی کے پاس ایک ذرہ کوئی عمل صالح ہے, چاہتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے. کیوں؟ جتنا وہ برباد ہوا ہے خدا کی بارگاہ میں سب کو اتنا برباد کرنا چاہتا ہے. جس طرح وہ رجیم ہوا چاہتا ہے سب رجیم ہو جائیں, جس طرح وہ مردود ہوا چاہتا ہے سب مردود ہو جائیں. تو کسی کے پاس اتنا ذرہ بھی عمل صالح کا ہے چاہے گا یہ بھی چھن جائے, لہذا وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. آپ شیطان کے ساتھ اس مقابلے میں جب تک نہیں اتریں گے کامیابی نہیں ملے گی. یہ ہے اصلی میدان, اس کو کہہ رہے ہیں جہاد اکبر. اس میں اتر کے دیکھیں, آزمائیے اپنے آپ, بار بار آزمائیے, تاکہ میرے اور آپ کے لیے تصویر بالکل واضح رہے اور ہم لوگ کسی غلطی سے دو چار نہ ہوں. کچھ باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں, مثلا اصرار کرتا ہوں اس بات کے اوپر, مثلا کل عرض ہوا تھا کہ موبائل سے میوزک کی ٹون نکال دیں. یقین فرمائیے, کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر سب یہ کام کرنا شروع کر دیں کتنے لوگوں کی زندگی میں کم سے کم ایک برائی کم ہو جائے گی. کیا برائی؟ میوزک جو کانوں کے اوپر پڑ رہا تھا, ایک برائی تو کم ہو گئی ہے کم سے کم. مثلا ایک پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہم نے پہلے بھی کبھی کہا تھا, ایک سجدہ کریں پانچ منٹ کا خدا کے لیے, تنہائی میں کوئی جگہ ڈھونڈیں, سر جھکائیں, پانچ منٹ تک سر جھکائے رکھیں, سجدے میں رہیں. اس میں اس سجدے میں خدا سے کلام کریں, خدا سے گفتگو کریں. خدا سے گفتگو کیا کریں؟ مثلا کہیں خدایا میں گناہگار ہوں, مجھے بخش دے. میں نے اب تک غلط کیا ہے تو میری مغفرت کر دے. اپنے گناہوں کو یاد کریں اور پھر اب اسی سجدے کے دوران سوچیں اس عظیم الشان کے سامنے میں نے یہ گناہ کیے ہیں, مجھے توبہ نہیں کرنی چاہیے, کیا بھروسہ میری زندگی کا کب ختم ہونے والی ہے, مجھے توبہ نہیں کرنی چاہیے. یقین تو نہیں 5 منٹ کا سجدہ جب میرے جیسے پتھر کے اوپر بھی اثر ہوا ہے, آپ پر یقیناً اچھا اثر ہوگا. صاف صاف کہتا ہوں ہم لوگ پتھر ہیں اس معاملے میں, ہمارے خدا کی نشانیاں شب و روز گزر رہی ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہوتا. اگر ہم واقعاً دل میں کچھ لینے والے ہوتے تو یہ مردے اٹھا کے ہم پر اثر نہیں ہوتا کہ ہمارا بھی لاشا اٹھنا ہے. صحیح ہمیں یاد نہیں آتا کہ اس دنیا سے گزرنا ہے, کیوں ہم اس دنیا کے اندر اتنے مشغول ہوں, پتھر بن گئے ہم لوگ. سجدہ کریں, خدا کو پکاریں, گفتگو کریں, باقاعدہ گفتگو خدا سے گفتگو کریں تاکہ دل کے اندر جو خدا کی دوری بسی ہوئی ہے, اتنی تاریکیاں بسی ہوئی ہیں, تاریکیاں چھٹیں کسی طریقے سے, خدا کی یاد اندر آئے. نماز کا کام یہی تھا کہ نماز خدا کی یاد دلائے, ہماری نماز بھی غفلت میں ہے تو وہ جو اس کا اثر تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب دیکھیے یہ طریقہ کار استعمال کریں, اس میں خدا سے توفیق مانگیں, سب سے زیادہ خدا سے خلوص مانگیں کہ خدا خلوص دے دے. اور ذکر کبھی مت کریں, ذکر کبھی مت کریں. ہم لوگ اس معاملے میں بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. ہم لوگ جو بولنے والے لوگ ہیں کہ ممبروں پہ بیٹھ کر یوں بولتے ہیں, نہیں معلوم خدا نے ہمارے لیے بھلائی چاہیے ہے یا نہیں معلوم خدا نے ہمیں اور عذاب میں دینا ہے کہ ہمیں اس طرح بولنے کی طاقت دے دی. کچھ نہیں پتا, ابھی تو بس یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ بولنے کا ہی ہے تو چلو بول لیتے ہیں, لیکن بہت خطرناک ہے یہ بولنا. اسی میں ریاکاریاں ہوتی ہیں نا, لوگ دوسروں کے سامنے بول کے تو ریاکاری کرتے ہیں, تو ہم لوگ بول کے ریاکاری نہیں کر سکتے, لیکن ہم لوگوں کی تو مصیبت آ گئی نا, نہیں بولے تو کیا راستہ ہے, بولنا بھی ہے اور اس مصیبت سے بچنا بھی ہے. تو اگر آپ کو خلوص کی ضرورت ہے تو ہمیں 10 گنا زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ کو خلوص کی دعا مانگنی ہے تو ہم جیسوں کو تو گڑگڑا کی دعا مانگنی ہے, خدا خلوص دے دے, یہ تو بےچارے خلوص پا لیں گے, ہم کہاں سے خلوص لائیں گے. سو آدمیوں کے سامنے بول رہے ہیں نہیں معلوم کیا نیت ہے اندر سے. لہٰذا ہم جیسوں کا بہترین امتحان یہ ہے کہ اگر 100 آدمی نہ ہو 20 بیٹھے ہوں پھر وہی بولیں گے یا نہیں بولیں گے, پھر وہی جذبہ ہے خدا کے لیے. یہ ہم لوگوں کا امتحان اور ہم لوگ اس میں مسلسل ناکام ہوتے ہیں ہم جیسے بولنے والے, کہ جب پبلک دیکھتے ہیں تو ایک جوش سے بولتے ہیں اور جب تھوڑے سے لوگ دیکھتے ہیں تو جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں عرض کروں گا مثلا یہ جو ہم لوگ بہت زیادہ ایسی جگہوں پہ جا کے ماتم کرتے ہیں جہاں پر لوگ دیکھ رہے ہوں, یہ بہت خطرناک ہے. اس میں سے کون سا صحیح تو شہدا کے لیے, کبھی دیکھا ہے انجمن کسی ایک کمرے کے اندر ہو, صرف انجمن کے بچے ہوں, صرف وہی کھڑے ہوں اور ماتم کر رہے ہوں, اکیلے میں کیوں خلوص سے کر لیتے ماتم. میں نہیں کہہ رہا جلوس نہیں ہو, جلوس نہیں ہوں گے عذاب ہوگا ہمارے لیے, سید الشہداء کا نام گلی کوچے میں ہونا چاہیے لیکن طریقے سے خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے. کیوں وہاں زیادہ ماتم کرتے ہیں لوگ جہاں پہ پبلک زیادہ ہوتی ہے, کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ یقین فرمائیے اگر ہم خلوص کے ساتھ ایک دفعہ یا حسین کہنا پوری دنیا سنے گی, پھر ہم میں خلوص نہیں ہے. اپنی عزاداری کے اندر خلوص لے آئے, ہم لوگ اس عزاداری کے ذریعے سے آسمانوں پہ پہنچ سکتے ہیں. پھر یہ عزاداری کے لوگ انسانوں کو معراج پہ پہنچانے والی چیز ہے, لیکن صرف اس مشکل کے ساتھ کہ اس میں بھی ہمارے پاس خلوص کی کمی آتی جا رہی ہے. پبلک زیادہ ہوتی ہے تو خوب دھماکے ماتم کرتے ہیں, جگر سے ماتم کرتے ہیں, پبلک نہ ہو تو ہلکے ہلکے ماتم کرتے ہیں. کس کو دکھانے کے لیے کیا بھائی, جوش و جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے اگر پبلک نہ ہو. یہ کیسا ماتم ہوا؟ مثال کے طور پر ماتم کے اندر کچھ کام بناوٹی کرتے ہیں, طے شدہ کام ہوتا ہے یہ بناوٹی کام ہونا ہے, یہ ماتم ہے. سید الشہداء اس بناوٹ کو دیکھ رہے ہوں گے, کیوں دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو؟ کسی طریقے سے ہم لوگوں کو یہ عقل آ جائے کہ سید الشہداء کا کام خلوص سے انجام پانا ہے تو پھر ہمارے اس کام کے اندر بہت برکتیں ہیں. پھر ہمارے پاس سونا ہے, ہم نہیں جانتے اس سونے سے کرنا کیا ہے. یہ چیز عزائے ہے, اس کو آپ دیکھیے. اور دسیوں باتیں ہم نے کہی ہوں گی کہ جس میں لوگ برے پہلو بھی نکال پائیں گے کہ بھئی یہ بھی غلط کہا, یہ بھی غلط کہا. احمق ہوں گے جو ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم سب صحیح کہتے ہیں. احمق ہوں گے دعویٰ کرنے. معصوم ہیں تم, لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بری نیت سے کہہ رہے ہیں. نہیں, کسی بری نیت سے نہیں کہہ رہے. صحیح تو شہدا کہ آپ زیادہ چاہنے والے ہو, ہم چاہنے والے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, جتنے آپ چاہنے والے ہیں ہم بھی صحیح تو شہدا کے چاہنے والے ہیں. آپ بھی نوکری کرتے ہیں, ہم بھی نوکری کرتے ہیں. کسی کو جلوس سے کیوں روکیں گے؟ کسی کو ماتم سے نہیں روکیں گے, کسی کو مجلس سے نہیں روکیں گے, کسی کو تبرک سے نہیں روکیں گے. کہہ رہے ہیں خلوص ہو اس کے اندر. یہ کہہ رہے ہیں سارے کام کریں خلوص کے ساتھ کریں, پھر اس کا نتیجہ دیکھیں, پھر اس کے اثرات دیکھیں. آپ کی ایک دن مجلس کے اندر کچھ لوگ آئے, آپ نے گھر میں مجلس کروائی, پورا گھر بھرا پڑا ہے, کہتے ہیں مجلس بہت اچھی ہوئی. اچھا اگر نہیں آتے تو کیا ہوتا؟ خطیب بھی وہ اچھا ہے جس کی مجلس میں لوگ زیادہ آتے ہیں. کہاں کی بات ہے؟ خطیب اچھا میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ابھی آیت اللہ اشتہاردی پرہیزگار ترین علماء میں سے ایک, پہلے شاید سنا چکا ہوں, پرہیزگار علماء میں سے ایک, انتہائی پرہیزگار اور بہت پرانے آدمی ہیں. آیت اللہ بروجردی امام خمینی سے پہلے مرجع تقلید تھے, ان کے دفتر میں بیٹھا کرتے تھے, استفتاء کے دفتر میں. بہت پرانے آدمی ہیں, اس زمانے میں ظاہر کے جوان تھے, اب بہت سنرسیدہ. آیت اللہ اشتہاردی نے ایک جگہ کے اوپر یہ واقعہ سنایا, ایک ہمارے دوست ہیں کراچی میں ہوتے ہیں, انہوں نے خود وہ واقعہ سنا تھا, تو انہوں نے پھر مجھے سنایا تاکہ میں مثلا اس واقعے سے درس حاصل کروں, اپنی مجلس کو پرخلوص کر دوں. کہنے لگے کہ وہ آغا اشتہاردی ایک دفعہ, یہ پہلے مشہد میں ہوا کرتے تھے, کہنے لگے کہ مشہد میں روزے سے باہر تشریف لائے تو ایک بڑھیا نے ان کو دیکھا, تو بڑھیا کہنے لگی کہ میرے لیے مجلس پڑھ دو میرے گاؤں میں. کہنے لگے پڑھ دوں, آپ کو مسئلہ نہیں ہے. اس نے ایڈریس بتایا, دن طے ہوا کہ بھائی اس دن آؤ گے, اس وقت اس جگہ کے اوپر مجلس پڑھ دینا. کہنے لگے ٹھیک ہے. کہنے کہ میں طالب علم تھا, اس دن میں گیا, مشق سے دور تھا, وسائل بھی نہیں تھے اس زمانے میں, تو کہنے کہ مختلف طریقوں سے پہنچا, مثلا تھوڑا سا فاصلہ بس سے طے کیا, پھر تھوڑا سا گاڑی گھوڑا گاڑی کے اوپر بیٹھا, پھر اس کے گاؤں پہنچا, گاؤں میں بڑی مشکل سے گھر دیکھا. تو کہنے کہ میں سوچ رہا تھا کہ گھر پہ لوگ ہوں گے, مثلا مجلس ہونی ہے, ظاہر میں دور سے آ رہا ہوں, تو دیکھا نہیں گھر میں بھی کوئی آواز واز نہیں آ رہی کہ کوئی مثلا لوگ ہیں یہاں پہ. کہنے کہ گھر کٹکھٹایا, باہر وہ بڑھیا نکلی, کہنے کہ آؤ یہاں ایک کمرہ بیٹھا, اس نے دکھایا کہ نہیں یہاں بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے, کہنے کہ اب شروع کرو مجلس. تو انہوں نے کہا لوگ نہیں آئیں گے؟ کہنے کہ نہیں لوگ نہیں ہیں, میں ہوں بس سننے کے لیے. کہنے کہ میں ہوں بس. اب کہنے کہ میں پریشان ہوں, کیسی مجلس ہے, بس یہ ایک بڑھیا, اس کو میں کیا سناؤں. بہرحال کہنے کہ میں نے 15-20 منٹ 25 منٹ جتنا پڑھنی تھی پڑھی, اور اس کے بعد وہ آخر میں مصائب بھی پڑھے, تو اس نے گریا کیا, اور اس کے بعد وہ باہر نکلنے لگا, تو اس نے تھوڑے سے پیسے پکڑا جو سفر کے لیے بھی مشکل سے پورے پڑ رہے تھے, جتنا سفر کیا تھا انہوں نے آنے جانے کا. کہنے کہ بار میں نے پیسے لیے, میں چلا گیا. پھر اس نے نکلتے نکلتے یہ بھی طے کیا کہ اگلی دفعہ کب آنا ہے. کہنے کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ ابھی ایک دفعہ کا تجربہ میرے لیے بہت ہے, ابھی اگلی دفعہ بھی آنا ہے, یہ ذرا مشکل ہے میرے لیے. جب کوئی اس بڑھیا کی نقل نہ ہوتا رہا, یہ بڑھیا بہت پہنچی ہوئی ہے, آخر میں پتا چلے گا, کوئی ایک حرکت کرنے کی بھی کوشش نہ کرے. تو کہنے لگے کہ بار وہ اس نے پیسے دیے اور میں پیسے لے کے آ گیا, اور سوچنے لگا میرا بڑا وقت ضائع ہوا, کوئی سننے والا بھی نہیں تھا, کس پہ تبلیغ کرتا, کچھ بھی نہیں تھا. پھر جب اس کے گھر جانے کا اگلا دن آیا تو کہنے لگے کہ میں نہیں گیا. میں گیا اور روزے پہ جس طرح جاتا تھا, میرے خیال میں ہر روز شاید یہ امام کے روزے پہ جاتے تھے, تو کہنے کہ میں وہاں سے واپس آیا اپنے مدرسے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا, اور اسی دوران میں میری آنکھ لگ گئی, سو گیا. کہنے کہ میں سویا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جیسے سید الشہداء کی آواز آ رہی ہے, اور سید الشہداء مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہماری مجلس بھی نہیں پڑھتے. کہنے لگے کہ میں بہت گھبرایا, میری آنکھ کھلی, میں بہت توبہ کی اور سجدے میں گرا, خدا کو حضور گڑگڑایا کہ خدا ہے میں نے غلطی کی, میں ابھی جاتا ہوں. کہنے کہ میں سارے راستے توبہ استغفار کرتا رہا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے, سید الشہداء کو ناراض کر دیا, یہ ہوا وہ ہوا. کہنے کہ میں وہاں پہنچا, اس کے گاؤں میں تو بہت دیر ہو چکی تھی, اور جب میں آیا اس کے گھر میں تو میں دیکھا کہ وہ بڑھیا رو رہی تھی وہاں پر. کہنے کہ وہ رو رہی تھی, جب مجھے دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا, کہنے کہ جب تک ڈانٹ نہیں پڑی نہیں آئے نا تم. اتنا خلوص ہے کسی میں؟ ہے کسی میں اتنا خلوص جس کے ذاکر کو سید الشہداء بلا رہے ہیں؟ کہ اس کے سامنے ذاکری کرو, اتنا خلوص چاہیے. یہ آیت اللہ اجتہادی کے مقام پر دلیل ہے کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ سید الشہداء ان کو اپنا ذاکر دیکھنا چاہتے تھے, چاہتے تھے یہ میرا ذاکر کرے, ورنہ نہ چاہتے نہ آتے, کسی اور کو بھیج دیتے وہاں پہ. آیت اللہ اجتہادی کے مقام کی دلیل ہے. ہم نے ہے اتنا خلوص, اتنا نہیں, 10% ہے, اس کا 10% بھی ہے واقعا سید الشہداء کے لیے کام کر رہا ہوں. اسے اپنی انانیت کے بت توڑ دیں, سید الشہداء کے لیے توفیقات مانگیں, سید الشہداء کے لیے زندگی گزارنا طلب کریں. خدا ممتاز, آپ کے پاس الحمدللہ حب اہل بیت ہے قلوب کے اندر, دلوں کے اندر محبت ہے سید الشہداء کی, بہت بڑی بات ہے. خدا ممتاز نے ہر دل کے اندر یہ محبت نہیں ڈالی ہے, نہیں لگتا کہ یہ کام آسان کام ہے کہ خدا ممتاز ہر دل کو حسین سے آشنا کر دے, یہ بہت بڑی چیز ہے. مثلاً آپ اور ہم جہاں کہیں سید الشہداء کا نام دیکھتے ہیں, دل کے اندر کوئی تڑپ ہے ہم لوگوں کے اندر, یہ بہت بڑی بات ہے. یوں احساس ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات ہے, لیکن ناانصافی یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال نہ کریں, اس کو اپنی انانیت میں استعمال کر دیں, یہ ناانصافی. سید الشہداء کے نام کو دیکھیں, ان کی عظمت کو دیکھیں. یہ جو آئے کریمہ ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں شروع میں, کوئی نہ کوئی آیت تو پڑھنی ہوتی ہے, ہر دفعہ خطبے کے شروع میں کوئی نہ کوئی آیت پڑھنی ہوتی ہے خطیبوں کو, پڑھنے والوں کو, ذاکروں کو, مولویوں کو. نہیں سمجھ نہیں آتا تھا کون سی آیت پڑھا کرو, مجھے یہ آیت ایک دم سمجھ میں آئی کہ یہ آیت پڑھنے کی آیت ہے. یہ جو آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں, ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم نے سمجھا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں؟ اس آیت کا مطلب یہ کہ یہ بڑی نشانیاں نہیں ہیں, کچھ اور ہیں جو بڑی نشانیاں ہیں. اصحاب کہف بہت بڑی نشانیاں ہیں خدا کی, قرآن کریم میں تذکرہ ہے, سورہ کہف ہے, لیکن اس سے بڑھ کر نشانیاں ہیں. یہ آیت کریمہ سر حسین نے بازار کوفہ میں پڑھی تھی, سر حسین نیزے کے اوپر تھا, بازار کوفہ میں سے لے جایا جا رہا تھا. جب سر حسین جا رہا تھا وہاں پر, ایک آدمی اس سر کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, حسین کا سر نیزے پر ہے اور کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر. اس موقع میں جب اس کے دل میں یہ گزرتی ہے تو سر حسین نے اس آئے کریمہ کی تلاوت کی کہ کیا تم سمجھ رہا ہے اصحاب کہف بڑی نشانی ہے؟ نہیں, دیکھ سر حسین بڑی نشانی ہے, وہ تو سو رہے ہیں, یہ نیزے پر پڑھ رہا ہے آیات کو. آپ نہیں سمجھ رہے کہ آپ کے دل میں سید الشہداء کی محبت ہے, یہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی. کیا تعلق ہے میرے اور آپ کو سید الشہداء سے؟ ہمارے تو گھر بھی اتنے دور ہے, کربلا تک پہنچنے کے لیے مشکل ہے ہمارے لیے, ہمارا وقت 1400 سال دور ہے, لیکن تڑپ ابھی بھی ہے, حسین کے نام پہ ابھی بھی روتے ہیں. یہ دن منانے میں اور آپ سید الشہداء کی ایک بچی سے تانے بھری ہے. ابھی کوئی دنیا میں پوچھے کتنی اولادیں ادھر ادھر, لیکن ایک حسین کی بچی سے تانے ہے, لوگ تڑپ رہے ہیں ابھی تک. دور دراز سے جاتے ہیں, شام کی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں, اس روزے کے سامنے کھڑے ہو کر حسین سے مانگتے ہیں. حسین کی بچی زندہ میں ہے,
القلب ينقلب. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اے پاک پروردگار اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی مظلومیتوں کا واسطہ، اے پاک پروردگار ہمارے دلوں کو ان کی نورانیت سے منور فرما. اے پاک پروردگار ہمارے اعمال قلیل ہیں، ہماری زندگی مشکلات میں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے نفس قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے اعمال مشکوک ہیں، ان میں خلوص کی کمی کو ہم احساس کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ ان کی مظلومیت کا ہمیں خلوص ان کی راہ کے اندر اخلاص عمل میں عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے دین ان کے فکر ان کے مکتب کی تحفظ فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.